الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. الحمدللہ ماہانہ ان نشستوں میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں باقاعدگی سے. ہم نے ابتدان سیرت کی اہمیت پر بات کی, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اہمیت پر بات کی, آپ کی سیرت کے مطالعے کی اہمیت پر بات کی, آپ کی سیرت کے مختلف پہلو کیا کیا ہو سکتے ان پر گفتگو کی. ہم نے تاریخ عرب پر بات کی, ہم نے عرب کے مشرکین کے حالات پر گفتگو کی, ان کے سیاسی حالات, ان کے معاشی حالات, ان کے معاشرتی حالات, مذہبی حالات, عقائد کے معاملات, کردار کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تاکہ وہ ماحول سامنے آ جائے کہ جس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. ہم نے تاریخ بنی اسرائیل پر بھی ایک مرتبہ گفتگو کی, پھر آخری ہماری گفتگو تاریخ بنی اسماعیل کے حوالے سے تھی. قصیب انقلاب کا بیان بھی آ گیا, ہاشم کا بھی آ گیا, عبد المطلب کا بھی آ گیا, جناب عبداللہ کا بیان بھی آ گیا. یوں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور آپ کے خاندان اور آپ کے آباء و اجداد پر کسی درجے میں ہماری گفتگو پچھلی نشست میں الحمدللہ مکمل ہوئی تھی. آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے لے کر آغاز وحی تک کے حالات. اس پر اب گفتگو ہم شروع کر رہے ہیں. ہم واقف ہیں کہ 570 عیسوی میں, بعض نے کہا 571 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا معاملہ ہوا, آپ کی ولادت با سعادت کا معاملہ پیش آیا. تاریخ اسلامی کے اعتبار سے اگر کہنا چاہیں تو معروف ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی. گو کہ کچھ محققین سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. بہرحال کوئی منانے اور عملی اعتبار سے بحث کا موقع تو نہیں ہے, لیکن تاریخ اعتبار سے یہ اختلاف پیش کیا گیا ہے کہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. معروف اور مشہور 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے, جبکہ بعض سیرت نگار جو کہ محققین ہیں ان کا خیال ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی. اچھا, اس کے علاوہ عرب میں ظاہری بات ہے کہ آج کل کی طرح کیلنڈر کا یہ معاملہ تو نہیں تھا کہ ہم ڈیٹ وائز سارے ایونٹس کو مرتب کرتے ہیں, تاریخ مرتب کی جاتی ہے. وہاں واقعات کے ساتھ تاریخ کو موسوم کیا جاتا تھا, منسوخ کیا جاتا تھا, مرتب کیا جاتا تھا. چنانچہ مشہور واقعہ جو آپ کی ولادت با سعادت سے قبل پیش آیا وہ واقعہ فیل ہے, وہ جو ابرہا کا لشکر آیا اور معاذ اللہ خانہ کعبہ کو شہید کرنے کی ناپاک سازش لے کر وہ آیا, اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو نشان عبرت بنا دیا. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ پوری صورت ہمارے علم میں ہے. اس کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے کر دیا, پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا, نیست و نابود فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ واقعہ جو واقعہ فیل ہے یہ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے تقریباً 55 دن پہلے پیش آیا. بڑی حکمت ہے, جن لوگوں نے اللہ کے گھر کی طرف ناپاک نگاہ ڈالی دیکھو ان کا کیا انجام ہوا, اور اب اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں. 40 برس کے بعد آغاز وحی ہوگا, لیکن اب جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا آغاز ہوگا, بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, اس وقت بھی چند وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے واقعہ فیل کا موقع دیکھا تھا اور اللہ نے جو اپنی قدرت کا اظہار کیا تھا وہ اس سے واقف تھے. چنانچہ اس وقت کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کعبے کی نسبت اللہ کی طرف ہے, جو اللہ کے گھر کی طرف میری آنکھ ڈالے گا اللہ ایسا انجام اس کا کرے گا. رسول اللہ کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہے, جو ان کی طرف میری آنکھ ڈالے گا دیکھے گا میری آنکھ سے ان کے خلاف سازشیں کرے گا. تو واقعہ فیل کو بھی دیکھ لو, جو کعبے کا رب ہے وہ محمد و رسول اللہ کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی نے کوئی ناپاک جسارت کی تو وہ دیکھ لے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیسے فرمایا. اس عظیم الشان واقعے کے 55 دنوں کے بعد ایک اور عظیم واقعہ، عظیم ترین واقعہ آ رہا ہے پیش، اور وہ ہے ولادت با سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل ابتدائی چند باتیں، بی بی آمنہ جو والدہ ماجدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا بیان سیرت نگاروں نے نقل کیا جو تاریخ میں رقم ہوا ہے. وہ فرماتی کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا موقع آیا تو میرے وجود سے ایک نور برآمد ہو گیا، مجھے محسوس ہوا. اور روایت کرنے والوں نے روایت نقل کیا کہ اس نور سے شام کے محلات وہ روشن ہو گئے. یہ بھی نقل کیا گیا کہ جو کسرا کے کنگورے تھے وہ گر گئے تھے. کسرا ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے. یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو مجوس تھے، مجوس ایران کے آتش پرست، ان کے جو آتش کدے تھے وہ سرد پڑ گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے موقع پر. وہ یہ چند نشانیاں اللہ نے اور ظاہر فرمائی ہیں اس عظیم الشان واقعے کے حوالے سے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب، ان کو خبر دی گئی، وہ بیت اللہ کے پاس تھے، ان کو آ کر خبر دی گئی تو وہ بڑا خوش ہوئے اور فوراً انہوں نے نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال اٹھا کہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں، عبد المطلب نے کہا بڑی محبت کی اپنے اس پوتے سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف زمین پر بھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف آسمانوں میں بھی ہو، تو اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد میں، ابھی تو ولادت کا موقع ہے، بعد میں تو قرآن یہ بات ثابت کرے گا نا، سورہ انشراء کا نزول ہوگا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا. بڑا پیارا التفات اللہ کی طرف سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کے ذکر خیر کو ہم نے بلند فرما دیا. بہرحال یہ عبد المطلب ہیں دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدائی طور پر ثویبہ، یہ کنیز ہے عبد المطلب ابو لہب کی، ابو لہب کی کنیز ثویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے. اس کے بعد عرب کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. اس میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز بھی تھا، اسی لیے عرب غیر عرب کو عجمی کہتے ہیں. عجمی کے معنی وہ جو گونگا ہو، جس کو بولنا ہی نہ آتا ہو. بہرحال عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان تو ہے، اور عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا. نان عربز کو، غیر عربی لوگوں کو وہ عجمی کہتے، گونگے کہتے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. اور یہ جو اصل عربی زبان ہے، لغہ فصحیٰ جسے کہا جاتا ہے، فصیح عربی زبان ہے، یہ گاؤں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی. شہری زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے لوگ مل جل کر جب رہتے ہیں تو ڈسٹارشن پیدا ہو جاتی ہے، زبان میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. جیسے کراچی ایک بہت بڑا شہر، بہت ساری زبانیں والے بولنے والے لوگ جمع ہو گئے، تب اردو زبان میں کئی پنجابی بھی آ جاتی ہے، کئی سندھی بھی آ جاتی ہے، کئی انگریزی بھی آ جاتی ہے، اور بھی زبانوں کے الفاظ ہیں. تو اپنے بچوں کو عرب، خالص عربی زبان سکھانے کے لیے گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے. چنانچہ وہ جو بدوؤں کی عربی ہے اسے خالص عربی کہا جاتا ہے، اور قرآن اسی خالص عربی میں نازل ہوا. بلسان عربی مبین، قرآن کہتے ہیں لسان عربی جو واضح اس میں نازل ہوا. یہی وجہ ہے کہ حرمین کے ائمہ کے انتخاب میں جو معیارات رکھے گئے ہیں ان میں ایک معیار یہ بھی ہے کہ ان کا بدوی بیک گراؤنڈ ہونا، بدو والا، وہ گاؤں والا، دیہاتوں والا بیک گراؤنڈ ہونا، اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. خالص عربی جو تھی وہ گاؤں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، اس لیے عرب اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ کہ بہرحال شہری زندگی میں کچھ ان نیچرل لائف اسٹائل کے قریب آ جاتا ہے بندہ، کچھ ذرا مکسچر ہو جاتا ہے، کچھ آرٹیفیشل چیزیں بھی آ جایا کرتی ہیں. چنانچہ وہ خالص آب و ہوا اور فضا کا ماحول دینے کے لیے اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے، تو خالص ماحول ان کو میسر آئے اور خالص زبان ان کو بولنے کو ماحول میسر آئے، اس وجہ سے عرب اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ مختلف علاقوں سے، دیہاتوں سے عورتوں کے قافلوں کے قافلے آتے شہروں میں سال میں چند مرتبہ، اور بچوں کو لے کر وہ عورتوں کے قافلے چلے جاتے تھے، اور اس کی ان عورتوں کو اجرت بھی دی جاتی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام کا معاملہ، اور ابتدائی برسوں میں ہی یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آنے والا تھا، چنانچہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب العالمین نے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرمایا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا، یہ بنو سعد کے قبیلے سے تعلق رکھتی، یہ اپنے علاقے کی لوگوں کی علاقے کی عورتوں کے ساتھ آئیں، ایک گدھی پر سوار تھیں، یہ گدھی بڑی کمزور اور لاغر تھی، اس کی رفتار بھی بڑی سست تھی، جس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلنے والی عورتیں تو جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئیں اور ہر ایک کو کہیں نہ کہیں سے کوئی بچہ میسر آ گیا۔ حلیمہ کو تاخیر ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی بچہ مکے میں بچ گیا، اور وہ بچہ یتیم جس کے ابا کا انتقال ہو چکا۔ لوگوں نے، عورتوں نے بڑا کہا، جب تمہارے پاس سوئی کی بچہ ہے تو اس نے کہا چلو چاروں ناچار اسی کو لے لیتے ہیں۔ تو حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی، بی بی آمنہ نے بھی تسلی دی، تم دل چھوٹا نہ کرو، اللہ برکت دے گا، بہتر معاملہ کرے گا۔ چاروں ناچار حلیمہ سعدیہ نے محمد کو گود لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، اب جو قافلے کے ساتھ ہونے والا ہے اور جو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہونے والا ہے اور حلیمہ سعدیہ کے علاقوں نے دیکھنا ہے، اب اس کو سنیے۔ حلیمہ سعدیہ جس گھڑی پر سوار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہی اس گھڑی نے دوڑنا شروع کر دیا، تو ساتھ کی عورتوں نے کہا کہ اللہ کی بندی ذرا آہستہ تو چل، تیری گھڑی تو بھاگے چلی جا رہی ہے، یہ وہی گھڑی تھی جو ہمارے ساتھ آئی تھی، کیوں بھاگنا شروع کر دیا اس نے۔ حلیمہ سعدیہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے محمد کو سینے سے لگایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے سینے میں اللہ نے دودھ کی نہریں گویا جاری کر دی، اور ایسا ہوا کہ میرا اپنا بیٹا جو بھوکا رہتا تھا، جو میری گود میں تھا، ایک طرف سے محمد نے پیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف سے میرے بیٹے نے سیر ہو کر پی لیا۔ وہ میرا جسم جو کمزوری اور لاغر ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ دب چکا تھا، جس میں اہتمام نہیں تھا میرے بچے کے لیے دودھ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دودھ کی گویا نہریں جاری کر دی۔ یہ حلیمہ سعدیہ اپنے علاقے میں پہنچی، اپنے گھر میں پہنچی، جس گھر میں آئی ہے اب اپنے گھر میں حلیمہ سعدیہ، وہاں ایک بکری موجود ہے، چند بکریاں اور بھی ہوں گی، مگر یہ وہ بکریاں ہیں کہ جن کے تھن سوکھے پڑے ہیں۔ یہ بکری جو حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اس کے تھن سوکھے پڑے، لیکن حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، اس کے تھن لبالب دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر جس علاقے میں حلیمہ سعدیہ رہتی ہے، اس علاقے میں وہ قحط کا دور دورہ ہے، سارے علاقے کی بکریاں چرنے جاتی ہیں، سوکھی آتی ہیں واپس شام میں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کی بکریاں جاتی ہیں، وہ لبالب تھنوں سے جو ہے وہ بھری آتی ہیں۔ تو علاقے کے لوگوں نے کہا، جہاں حلیمہ کے اور حارث ان کے شوہر کا نام، جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں وہاں اپنی بکریوں کو چراؤ، کہ تمہاری بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ آنا شروع ہو جائے گا۔ تو حارث نے پوچھا کہ یہ حلیمہ ہو کیا گیا ہے، گھڑی نے دوڑنا شروع کر دیا، تمہارے سینے میں دودھ جاری ہو گیا، ہماری بکریاں سوکھی پڑی تھیں، ان کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا، آخر ماجرا کیا ہے؟ ایک جملہ کہا حلیمہ نے کہ ہمارے گھر میں محمد آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت قیمتی جملہ، ہمیں محمد مل گئے، محمد کے ملنے کے بعد سے شروع ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ روایت سب نے نقل کی، یہ واقعہ سارے محدثین نے نقل کیا، اس میں کوئی کچی پکی حدیث یا کمزور روایت کا مسئلہ بھی نہیں۔ محمد ہمارے گھر میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ برکتیں آ گئیں۔ اب یہاں رک کر مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، آج ہمارے گھر بھی تو سوکھے پڑے برکتوں کے حوالے سے، آج ہم بھی تو سوکھے پڑے ہوئے رحمتوں کے حوالے سے۔ تو یہ رحمتیں حلیمہ کے گھر کب آئیں؟ جب محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برکتیں حلیمہ کے گھر کب آئیں؟ جب محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ برکتیں رحمتیں آپ کے اور میرے ابھی آ سکتی ہیں اگر محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے آئیں گے؟ وہ کلام چھوڑ گئے قرآن، وہ اسوہ چھوڑ گئے جس کو رب العالمین نے کہا اسوہ حسنہ، کہ وہ بہترین اسوہ ہے، اسوہ حسنہ۔ وہ اسوہ ہمارے پاس وہ قرآن ہمارے پاس، وہ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں. اگر آج اس قرآن کو محراب تھامیں، آج اس میں حسنہ کا محراب مطالعہ کریں، آج میں اور آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، آج میرے اور آپ کے گھروں میں نبی کی تعلیم کا مرکز بنے، آج میرے اور آپ کے اعمال میں نبی کی تعلیمات پر عمل دکھائی دینا شروع ہو جائے، تو آج ہمارے گھر میں بھی رحمتیں آئیں، آج ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آئیں گی، آج ہمارے شہر میں بھی برکتیں آئیں گی، آج ہمارے معاشروں میں بھی رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بات آگے بڑھتی ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ 40 برس تک کے جو واقعات ہیں بہت کم نقل ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آغاز وحی کی بات کا معاملہ وہ نبوی زندگی ہے، وہ ریکارڈ پر زیادہ ہے قرآن میں اور حدیث میں اور دیگر تاریخی شواہد میں. لیکن 40 برس تک کی جو عمر ہے ولادت کے بعد 40 برس، اس کے واقعات بہت کم نقل ہوئے. چنانچہ میں بھی جو معروف واقعات ہیں، مشہور واقعات ہیں، وہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. بات آگے بڑھتی ہے، یہی حلیمہ سعدیہ ہیں، ان کے گھر میں ہی ابھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے. شق پھٹنے کے معنی میں ہوتا ہے یا چاک کیے جانے کے معنی میں. صدر کہتے سینے کو، سینے مبارک کا چاک کیا جانا. یہ کم از کم تو 2 مرتبہ ہوا، اس سے زائد بھی نقل ہوا ہے. مشہور تو یہ کب ہوا؟ معراج کے شب. اور ایک اس وقت ہوا جب 4 یا 5 برس کی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ واقعہ شق صدر کا معاملہ پیش آیا. ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حلیمہ کے شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، شہزادی بھی غالباً آپ کے ساتھ تھی. چند بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ماجرا ہو گیا؟ تو بیان یہ ہوا کہ کوئی شخص آیا اور اس نے سینہ چاک کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بچوں نے کہا قتل کر دیا گیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی پریشانی ہوئی، لیکن ہوا کیا تھا؟ سبحان اللہ، سینہ اثر کو جبرائیل نے آ کر چاک کیا اور وہاں سے قلب اثر کو نکالا گیا اور زمزم سے اس کو دھویا گیا. یہ کون سا دل تھا؟ اللہ اکبر، جس دل کو آگے اللہ نے چننا تھا اپنے کلام کے نزول کے لیے. سورہ البقرہ آیت نمبر 97، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جبریل علیہ السلام نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے. کون سا قرآن؟ جس کے بارے میں قرآن یہ فرماتا ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہوتا. یہ قرآن کا جلال، یہ قرآن کی عظمت، یہ قرآن کی تاثیر. جس قرآن جیسے پر جلال، پر وقار کلام کے نزول کے لیے رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر کو تیار کیا تھا. یہ وہ دل، اللہ اکبر، جس دل میں رب العالمین نے ساری امت کا درد پیدا کر دیا، جس درد کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کر رسول اللہ نے رونا تھا امت کے لیے، جس درد کی وجہ سے قیامت کے دن رسول اللہ کو امت کی فکر ہوگی اور رو رو کر امت کی شفاعت کی درخواست کریں گے اللہ کے حکم. یہ دل دل قلب قلب محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس دل کے ساتھ یہ معاملہ ہو. کیا آج ہمارے کوئی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی جو ون اینڈ دی اونلی ان دا لائف آف دس ورلڈ، دا ون اینڈ دی اونلی اسپرچل ہارٹ سرجری محمد رسول اللہ کی ہوئی، جو جبرائیل نے فرمائی علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ہے جو 4 یا 5 برس کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شق صدر کا معاملہ پیش آیا یہاں بھی، اور آئندہ معراج کی شب بھی پیش آئے گا. اگلی بات، جب یہ کچھ ہوا تو حلیمہ سعدیہ کو بڑی فکر ہوئی اور بڑا خوف محسوس ہوا، چنانچہ انہوں نے لا کر بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آپ ہیں، والدہ کو یاد ستائی عبداللہ کی، عبداللہ کی یاد ان کو کچھ ستایا تو انہوں نے چاہا کہ قبر کی زیارت کرے عبداللہ کی، رسول اللہ کے والد ماجد کی۔ چنانچہ وہ گئی ہیں، ایک روایت کے مطابق ایک کنیز ساتھ ہیں، ام ایمن اور عبد المطلب بھی ساتھ ہیں، اور وہاں گئی اور راستے میں ہی بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو معلوم ہے کہ رسول اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد نہیں تھے۔ یتیمی کی کیفیت سے اللہ نے اپنے رسول کو گزارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اس دل میں کل معاشرے کے کمزور اور پسے ہوئے اور اگنورڈ یعنی نظر انداز کر دیے گئے طبقات کا درد پیدا ہونا تھا نا، تو یتیمی سے گزارا، اور ابھی 6 برس کے ہیں تو والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم کیا اپنے غموں کی فکر کرتے ہیں، جن جن غموں سے رسول اللہ کو رب العالمین نے گزارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آئے تو والد گزارا ہے، یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیمی کی زندگی کیا ہوتی، کیا گزرتی ہے انسان بچا وہ یتیمی کی حالت میں ہو؟ تبھی رسول اللہ نے یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھایا، تبھی رسول اللہ نے بتایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تمہارے دل کی سختی نرمی میں بدل جائے گی۔ تبھی رسول اللہ نے بتایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے، شہادت کی انگلی اس کے درمیان والی انگلی ملا کر آپ نے بتایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر تقریباً 6 برس کی ہے اور والدہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ ایک ایک کر کے آپ دیکھتے جائیے، جو بظاہر ظاہری سہارے ہوتے ہیں، جو بظاہر شیلٹر کا کام کرتے ہیں، سائے کا کام کرتے ہیں کسی بندے کے لیے، ایک ایک کر کے وہ سہارے اللہ ہٹا رہا ہے اور اللہ بتا رہا ہے دیکھو ہمارے رسول نے، ہمارے حبیب نے کس سطح پر زندگی بسر کی ہے۔ کل امت کھڑی ہو کر یہ نہ کہے کہ بڑے غم ہیں، بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، اپنے رسول کا اسوہ دیکھو، اس میں تمہیں یہ بھی نظر آئے گا کہ مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی ہے۔ آگے چلتے، 6 برس میں والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا عبد المطلب ہیں اور بڑی محبت ہے اپنے پوتے سے، عبداللہ سے بھی تھی، بہت محبت تھی، اور ویسے بھی کچھ ساتھی بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ زیادہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان کو اپنی اولاد کی اولاد سے بڑی محبت ہوتی، شریف محبت ہوتی، اور اپنی اولاد اگر دنیا سے چلی گئی اور اس کی اولاد موجود ہو تو پھر تو بات کرو لالا بولا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک اور ہی آپ کہیں کہ اس میں لطف بھی ہے اور اس میں احساس ذمہ داری بھی ہے اور یہ بڑا ایموشنل مسئلہ بھی ہے۔ آج دنیا کے وہ ممالک جہاں نکاح کا ادارہ ختم ہو گیا، لکڑی ٹیکتے ہوئے بوڑھے بہت نظر آئیں گے، سہارا دینے والے 2 جوان ہاتھ بھی نظر نہیں آتے۔ 7-8 بوڑھوں پر ایک نوجوان بچا ہے اب جاپان میں۔ بوڑھوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ فرانس میں ہو چکی ہے، اس لیے کہ نکاحوں کی تعداد سب سے کم فرانس میں ہو گئی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی تعداد فرانس پھر ایک مرتبہ کم ہو گئی ہے۔ بہرحال دادا کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا عبد المطلب قریش کے سردار، وہی انسان، روح عبد الدربہ جلال بھی تھا، صاحب اختیار بھی تھے، ان کے لیے فرش قالین غالیچے وغیرہ بچھائے جاتے، مجال ہے کہ ان کے فرش پر یعنی قالین وغیرہ پر کوئی آ کر بیٹھ جائے، صرف اجازت تھی کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آئے تو بیٹھے، یہ آئے تو بیٹھے، باقی اپنے بیٹوں کو بھی بیٹھنے نہیں دیتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہٹا کر کہہ رہے اس کو بیٹھنے دو۔ یہ وہ جو اللہ پروٹیکشن دے رہے نا، الم یجد کا یتیما فآوا، یہ جو پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے دینی ہے یہ اس کا اظہار ہونا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال دادا کی کفالت میں رہے ہیں اگلے 2 برس، 8 برس کی عمر ہے، 8 برس کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، والد پہلے نہیں، ماں چلی گئی 6 برس کی عمر میں، اور دادا کا سہارا بھی ظاہر سہارا واپس لے لیا اللہ نے 8 برس کی عمر میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے ہیں، اور آخری سانس تک ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا ہے. یہ غلط بات ہے کہ نازک مسئلہ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے, یہ اللہ کی مشیت, ان کا چوائس, اللہ اور ان کے درمیان, چھوڑ دیجئے اس بحث کو. لیکن اب آپ ابو طالب کی کفالت میں آ گئے. لیکن اس 8 برس کی عمر میں بھی بڑی خودداری ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, 8 برس کی عمر میں بھی بڑی خودداری ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ ابو طالب کی معاشی طور پر صورتحال تو بہت زیادہ اچھی نہیں تھی, تو آپ ان کی سرپرستی کی حفاظت میں آ تو گئے ہیں, مگر جب دسترخوان لگایا جاتا تو ایک طرف تو آپ 8 برس کی عمر ہے سبحان اللہ, ایک طرف تو آپ خود احتیاط کرتے کہ میرے دوسرے بھائی جو میرے کزنس ہیں وہ کہیں بھوکے نہ رہ جائیں, ایک طرف تو یہ ہوا ہے, ایک طرف یہ ہوا کہ میرے دوسرے بھائی جو میرے کزنس ہیں وہ بھوکے نہ رہ جائیں, تو دوسری طرف کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان پر وسعت عطا فرمانا شروع کر دیا. دوسری طرف ابو طالب کے دسترخوان پر اللہ نے وسعت عطا فرمانا شروع کر دی. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری وہ آپ کو آمادہ کرتی رہی کہ آپ کو سپورٹیو رول ادا کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سپورٹیو رول ادا کریں. چنانچہ مشہور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں, یہ ذکر آگے کروں گا انشاءاللہ, یہ ذکر آگے کروں گا انشاءاللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا ہاتھ بٹانا چاہا ہے تجارت کے عمل میں شریک ہو کر. چنانچہ 12 برس کم و بیش رسول اللہ کی عمر مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 12 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارتی سفر کیا ہے ابو طالب کے ساتھ ملک شام کی طرف, اور یہی وہ تجارتی سفر ہے جب مشہور واقعہ پیش آیا, ایک بحیرہ راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, عیسائی راہب ہے, پچھلی کتابوں کو پڑھنے والا ہے اور جانتا ہے ان بشارات کو جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں. چنانچہ اس نے بلندی کی سطح سے نیچے دیکھا اس قافلے کو اور اس نے مشاہدات دیکھ لیے, کیا بادل کا سایہ بھی دیکھا اور پتھروں کا سجدہ کرنا بھی دیکھا اور مہر نبوت بھی اس نے دیکھی دو کندھوں کے درمیان. چنانچہ یہ باہر نکلا اپنے حجرے سے یا جو بھی عبادت گاہ تھی یا عبادت خانہ تھا اور بلایا ہے ابو طالب کو اور یہ سارے مشاہدات بیان کیے کہ یہ ساری چیزیں کسی نبی کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتی, یہ درخت اور یہ پتھر کسی نبی کو ہی سجدہ کرتے ہیں اللہ کرواتا ہے, اور میں نے دیکھا کوئی درخت ایسا نہیں کوئی پتھر ایسا نہیں جس سے محمد ان کو سجدہ نہ کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم, بادل کا سایہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور میں نے مہر نبوت بھی پہچان لی ہے. اس کے بعد بڑی اہم بات اس نے کہی, اس نے کہا کہ ان کو واپس بھیج دو مکہ, شام کے علاقے میں یہودی بھی کچھ آباد ہیں اور خطرہ ہے یہود کی طرف سے ان کو, کتنی دور رس اس کی نگاہ تھی. اور آپ کے علم ہے کہ جب ہم تاریخ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے تھے تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 کوٹ کی گئی تھی, سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں آتا ہے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن نمبر 1 کون, یہود. تو اس بحیرہ راہب نے کہا کہ ان کو واپس بھیج لیجئے, ان کو خطرہ ہے یہود کی طرف سے اور وہ دشمن نمبر 1 یقیناً بنے. تفصیل تاریخ بنی اسرائیل کے بیان میں کسی درجے میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. چنانچہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا, مگر یہ تجارتی سفر تو ابھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آگے اور بھی ہوں گے. جب بی بی خدیجہ کا مال لے کر آپ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وقت ہوا تو وہاں یہ بات کریں گے تجارتی سفر میں حکمت کیا ہے, یہ تجارتی سفر میں اہمیت کیا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس میں لرننگ کیا ہوتی, جس سے رسول اللہ کو بھی گزارا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. جب بی بی خدیجہ کا مال آپ لے کے جائیں گے تو بات ہوگی. 15 برس کی عمر ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش, تو جنگ فجار کا معاملہ پیش آیا. فاجر پھٹ پڑنے والے کو کہتے ہیں, کیا مطلب, اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا, بغاوت کرنے والا, نافرمانی کرنے والا. یہ ایک جنگ ہوئی تھی جو حرمت والے مہینوں میں ہوئی, حرمت والے مہینے ہم سمجھ چکے, 4 مہینے عربوں میں حرمت والے تھے, ایک رجب کا اور 3 مستقل ذی قعدہ, ذی الحجہ اور محرم. ان 4 مہینوں میں حرمت یہ تھی کہ لڑتے نہیں تھے, جنگ نہیں کرتے تھے, لوٹ مار نہیں کرتے تھے, تاکہ راستہ پر امن رہے اور لوگ اللہ کے گھر تک پہنچ سکیں. زمانے جاہلیت کے مشرق کم از کم جو حج اور عمرہ اس زمانے میں جس طور پر بھی ہوتا تھا اس میں رکاوٹ نہیں ڈالتے تھے. آج ہمارے یہاں ٹکٹ بھی مہنگا ہوتا ہے, ہوٹل کے کرائے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے, ذرا غور کیجیے. بہرحال حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال ہوئی اور یہ جنگ ہوئی مختلف قبائل کے درمیان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی واجبی سا رول اس میں رہا کہ اپنے چچاؤں کو آپ نے تیر تھمائے ہیں, اس سے زیادہ آپ کا کوئی رول بیان نہیں ہوا ہے. لیکن اس کو جنگ فجار کیوں کہا گیا؟ اس میں حرمت والے مہینوں کی حرمت پامال ہوئی تھی اور یہ حرمت آج بھی باقی ہے. ہمارے علماء نے, مفسرین نے بیان فرمایا, اسلام نے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرمت کو آج بھی برقرار رکھا ہے. اب آج کیا ہوتا ہے ہمارے رجب کے مہینے میں؟ قتل و غارت گری, رجب کے مہینے میں لوٹ مار, رجب کے مہینے میں ملاوٹ, رجب کے مہینے میں لوگوں کو تکلیف دینا, ذی قعدہ ذی الحجہ محرم تکلیف دینا, لوٹ مار کرنا, مال ہڑپ کرنا, ملاوٹ کرنا, ایک نمبر کا دو نمبر بتا کر بیچنا, ہوتا ہی نہیں ہوتا. حرمت والے مہینوں میں بھی حرام کام ہمارے ہو, اللہ ہو, قتل و غارت گری تو ہوتی ہوتی. بہرحال سوچنے کی بات ہے. یہی دور ہے کم و بیش, کم و بیش 15 برس کی عمر ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک بڑا اہم معاہدہ ہوا, اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول. یہ حلف الفضول کیا ہے؟ فضول کا عہد؟ نہیں نہیں نہیں, یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس کے دو معنی کیے گئے, فضیلت والا حلف تھا, فضیلت والا معاہدہ تھا. اور ایک رائے ہے اس معاہدے میں چند لوگ جو شامل تھے ان کے ناموں میں فضل یا فضیل کے الفاظ شامل ہیں, تو ان کا مجموعہ فضول بن جائے گا. تو یہ فضیلت والا حلف ہے یا معاہدہ ہے, یا وہ معاہدہ جس میں چند وہ لوگ بھی شامل تھے جن کے ناموں میں فضل اور فضیل کے الفاظ شامل ہیں. ہوا کیا, قبائلی زندگی تھی, جس شخص کو کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہ ہو اس کی زندگی بڑی اجیرن تھی اس معاشرے میں. جس قبیلے, جس شخص کو قبائلی زندگی میں کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہ ہو اس کی زندگی بڑی اجیرن تھی. تو چند اہل درد لوگوں نے, درد دل رکھنے والوں نے ایک معاہدے کا اعلان کیا کہ ہم یہ معاہدہ کرتے کہ ہم بے قصوں کی, مظلوموں کی مدد کریں گے. مکہ ایک سینٹرل پلیس تھا, دیگر علاقوں سے کچھ لوگ آتے تھے, کچھ زیارت کے لیے آتے تھے, کچھ تجارت وغیرہ بھی ہوتی تھی, بڑے بڑے بازار بھی لگتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اگر کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہ ہو تو ان پر ظلم کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے. تو کچھ درد مند لوگوں نے اس معاہدے میں شرکت کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے. اور آپ نے فرمایا, بعد کے دور میں, ابھی تو 15 برس کی عمر ہے, بعد کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر آج بھی ایسے کسی معاہدے کی طرف مجھے بلایا جائے گا تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا. معلوم ہوا مظلوموں کی داد رسی, بے قصوں کی داد رسی, ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا, یہ رسول اللہ کی سنت و تعلیم ہے. اور اس کے لیے اگر زمانے جاہلیت میں کچھ مشرکین نے بھی معاہدہ کیا تو رسول اللہ بھی اس معاہدے میں شریک ہوئے. اور بعد میں جب دور اسلام ہے, شریعت آئی ہے, قرآن و سنت کی تعلیمات آنا شروع ہو گئی ہیں, آپ نے فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھے اس طرح کے معاہدے کی طرف بلائے گا تو آج بھی میں اس معاہدے میں شریک ہونے کی کوشش کروں. یہ ہے 15 برس کا معاملہ, حلف الفضول یا یہ معاہدہ ہوا مظلوموں کی داد رسی کے اعتبار سے. آج امت ذمہ دار ہے, آج تو دنیا ہمارے فیصلے کرتی ہے نا, ہم پر بمبارڈمنٹ کرنے کے فیصلے دنیا ہمارے خلاف کرتی ہے. دنیا کو اس ظلم سے نجات دلانے کی ذمہ داری ہم پر تھی, عدل کے نفاذ کی ذمہ داری ہم پر تھی, آج ہم اس کو بھول چکے. قرآن کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 135 میں اور سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں, کونوا قوامین بالقسط, کھڑے ہو جاؤ ایمان والوں قسط کے, عدل کے قائم کرنے والے بن کر. ظلم کا خاتمہ یہ امت کے کانوں پر ذمہ داری ہے, عدل کا نفاذ پہلے نبی کا مشن تھا علیہ السلام. قرآن کہتے ہیں سورہ شورا آیت نمبر 15 میں, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ, مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اب یہ امت کے کانوں پر, جیسے کہ میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں. یہی 15 برس کی عمر ہے اور اس کے بعد کا متصل دور جو نوجوانی کا دور ہوتا ہے, ینگ ایج, تین ایج سے تھوڑا اور جوانی کی طرف بندہ جا رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب اس میں انسان میں بڑی امنگیں ہوتی ہیں, بڑے ارادے ہوتے ہیں, بگڑنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں, سنورنے کا بھی موقع ہوتا ہے. عزم اور حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے. یہی دور ہے جب بہتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں, دنیا کی بڑی اٹریکشن دکھائی دیتی ہے, بڑی ٹیمپٹیشن دکھائی دیتی ہیں. آئیے دیکھیں یہ دور کیسا دور ہے. رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ کا طرز عمل کیا ہے اس معاشرے میں, اس عمر میں, اس نوجوانی کی عمر میں. پہلی بات, آپ نے ایک جفا کشی کی زندگی بسر کی. آج ہمارے نوجوانوں کی صورتحال کم و بیش معذرت کے ساتھ وہ جو فارم کی مرغی ہوتی ہے نا, اس طرح کا ہوتا چلا جا رہا ہے. جو بیچاری چین قدم چلتی ہے اور گر جاتی ہے, ایک طرف کو ڈھلکی بھی ہوتی ہے. ایک طرف ہمارے جو بچے اسکول جانے والے ہیں ان کے اتنے بھاری بھاری بیگ ہیں کہ ان کے شولڈر ان کے کاندھے ویسے دبنا بیچاروں کے شروع ہو گئے. دوسری طرف تن آسانی, ذرا ایک وقت کا کھانا آگے پیچھے ہو چیخنا چلانا شروع کر دیا. مرغی اور گوشت دستیاب نہ ہو تو منہ بن جاتا ہے, اور جیب میں اگر پیسے تو میکڈونلڈ زندہ باد, پیزا زندہ باد, ذرا کم ہے تو برگر زندہ باد, پیپسی کی بوتل زندہ باد. تن آسانی, وقت کو ضائع کرنا, برباد کرنا, ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز, ٹائم پاس ہو رہا ہے. اللہ ہمیں معاف رکھے. یہ وقت کی تو سب سے بڑی دولت ہے انسان. غریب کو امیر کو جو چیز برابر تھی وہ ایک گھنٹے میں چوبیس گھنٹے, ایک دن میں چوبیس گھنٹے, معاف کیجیے گا. غریب کو اور امیر کو جو چیز برابر تھی وہ کیا ہے, ایک دن میں دونوں کو چوبیس گھنٹہ دیا. سوچنا چاہیے. یہاں رسول اللہ کے دور میں اب جفا کشی دیکھتے ہیں. آپ نے ابو طالب کی جو ذمہ داری تھی معاشی, اس نے سپورٹ کیا ہے. بکریاں چرائی ہیں رسول اللہ نے, اور یہ بکریاں چرانے سے بڑی حکمت ہے. نیچرل انوائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے انسان, اور جب انسان آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے تو فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس کا فہم کم کام کرتا ہے, فطرت کے تقاضوں کے مطابق اس کا ذہن کم کام کرتا ہے. اور جب نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے, نیچر سے فطرت سے قریب ہوتا ہے, تو وہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق غور و فکر آسانی سے کر سکتا ہے. پھر بکریاں چرانے والے ہیں رسول اللہ, اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب بھی بکریاں پالنا شروع کر دیں, حکمت کو سمجھ لیجیے وہ کس قدر بڑی حکمت ہے. ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. بکریاں چرانے کے والے کے پاس وقت کافی ہوتا ہے غور و فکر کرنے کے لیے. وہ غور و فکر رسول اللہ نے بھی کیا تنہائیوں میں بیٹھ کر, اور یہی غور و فکر کی انتہا پھر بعد میں پڑھیں گے, وہ غار حرا تک اللہ کے رسول کو لے جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بکریاں چرانے والا, اس کو بڑی مشقت کرنا پڑتی. دس پندرہ بکریوں کا ریوڑ بھی اگر ہو, ایک ادھر بھاگ رہی اس کو سنبھالنا, دوسری بات اس کو سنبھالنا, چودہ ایک طرف کھڑی وہ پندرہ دوسری طرف بھاگ کے کھڑی نہیں, کیا کرے گا, جمع کرے گا کسی کا. یہ اس کو سنبھالنا, اس کو سنبھالنا, اس کو سنبھالنا, یہ کیا ہے؟ یہ وہ مشقت ہے جو پیغمبروں کو بندوں کو سنبھالنے میں برداشت کرنا تھی آگے سے. تو وہ جو مینجمنٹ کرنی ہے انسانوں کی, ان کو جوڑ جوڑ کر رکھنا ہے, سنبھال سنبھال کر رکھنا ہے, باندھ باندھ کر رکھنا ہے, مضبوط کر کے رکھنا ہے, اس سے گزارا ہے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے بکریاں چرانے میں بڑی حکمتیں جو ہمیں بہت اپیرنٹ بھی نظر آتی ہیں. ایک اور بات, اسی نوجوانی کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا عالم. ایک مرتبہ کعبے کی تعمیر, کیونکہ برسا برس بار بار سیلاب آتے تو بار بار اس کی کچھ نہ کچھ مرمت کی ضرورت تو پیش آتی تھی. ایک تو وہ بہت بڑی از سر نو تعمیر تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمائی, لیکن بار بار اس کی ضرورت تو پیش آتی تھی. چنانچہ کئی واقعات سیرت میں ملتے ہیں. ایک مرتبہ کے واقعے میں ملتا ہے کہ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے. اچھا, پتھر کندھے پر آگے رکھے تو چپتا ہے, تو لوگوں نے اپنے تہبند کھول کر اپنے کاندھے پہ رکھا, پتھر رکھ کے چلتے چلے, بڑھانا تو ہے. یہ مشورہ رسول اللہ کو بھی دیا گیا, ذرا آپ کا تہبند کھلا ہے اور آپ کی حالت غیر ہو گئی, آپ بے ہوش ہو گئے. جیسے آپ کھلی فرما لے کہ میرا تہبند, میرا تہبند, میرا تہبند, میرا تہبند, دین اینڈ دیئر آپ کا احساس ہوا کچھ غلط ہو رہا ہے. یہ وہ فطرت میں تو تھی, وہ حیا کا اظہار بھی ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دکھائی دیتا ہے. اور کیا اس معاشرے میں ٹیمپٹیشنز تھی؟ رسل سرور کی محفلیں وہاں تھیں, تھی شراب تھی, زنا تھا, جوا تھا, راتوں میں محفلوں کا سجنا شراب و کباب کی رسل سرور کی تھی. رسول اللہ دور سوائے اس کے کہ دو مرتبہ آپ کا فقط یہ ارادہ ہوا کہ دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. اللہ نے نیند کا غلبہ پر فرما دی بات ختم. لیکن ساری نوجوانی کی عمر اس ماحول میں جہاں یہ ساری ٹیمپٹیشنز موجود ہیں, اور آج نہیں آتی بہ جانا. جب معاشرے کا بہاؤ ایک طرف ہو تو بہت آسان ہوتا ہے, اس بہاؤ کے دوسرے رخ پر چلنا یہ بڑی بات ہوتی. یہ پاکیزہ زندگی ہے جو نوجوانی کی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی دیتی. بعد کے دور میں وحی کے آغاز کے بعد کے دور میں صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے, لڑکی ہو پھر کنواری بھی ہو پھر پردہ کرنے والی بھی ہو تو اس کی حیا اور شرم کا عالم کیا ہوگا. صحابہ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری پردہ نشی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جفا کشی کی زندگی, شرم و حیا کا اہتمام, پھر خدمت خلق کا جذبہ. معاشرے میں جہاں مخلوق خدا کی بھلائی مطلوب ہو اور کچھ کام ہو رہے ہو تو آپ شریک ہوتے تھے, یعنی کہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے رکھا ہو, الگ کر کے رکھا ہو. کعبے کی تعمیر کے مواقع پر آپ شامل ہیں اور اپنے بڑوں کا ساتھ دے رہے ہیں. حلف الفضول کا واقعہ ہم نے پڑھا, آپ موجود ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور آگے مکی زندگی کے حالات میں آتا ہے, اور یتیموں کی کفالت کا معاملہ, یہ ذکر آگے بھی چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو مخلوق کی نفع رسانی اور اجتماعی کام جو مخلوق کی نفع رسانی کے لیے ہوں, ان کاموں میں رسول اللہ پارٹیسپیٹ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارا نوجوان کہتا ہے ہمارا ٹائم نہیں, تو بڑوں کو کرنے کا کام ہے. اور رسول اللہ اس عمر میں ان تمام تر ٹیمپٹیشنز کے باوجود اللہ کے رسول کی خدمت خلق کے کاموں کے اندر ہمیں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں. اسی نوجوانی کا دور ہے جہاں اس معاشرے میں 360 بت موجود, بتوں کی پرستش, برہنہ طواف کعبے کا, فضول رسومات, بدعات دین کے اندر شامل جو کر دی گئیں, اس سارے بہاؤ پر معاشرے کا رخ ہے. لیکن اس عالم میں بھی بڑوں کی اندھی تقلید نہیں کی رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول تو بڑی بات ہے, کسی صدیق نے کبھی بت کو ہاتھ نہیں لگایا, کبھی بت کی پوجا پاٹھ نہیں. رسول تو بڑی بات, اور رسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کیا ہوگی. لیکن اس نوجوانی کے دور میں بھی باپ دادا یا معاشرے کے لوگ یا خاندان کے بڑے جس ڈگر پر وہ چل رہے تھے اس سے آپ کو سو دور ہے. کسی بت کا نام کبھی زبان پر آئے, کسی بت کے سامنے کبھی کھڑے ہوں, ان کی غلط رسومات میں پارٹیسپیٹ کریں, سوال پیدا نہیں ہوتا. تو نوجوانی کا دور جب انسان کی اپنی سوچ نسبتاً کم اور فالوئنگ زیادہ ہوا کرتی ہے, بڑے بڑے سردار ان حرکتوں میں, مالدار لوگ ان حرکتوں میں مبتلا ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باطل عقائد اور بت پرستی اور شرکیہ اعمال اور ان تمام پہلوؤں سے دور دکھائی دیتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے رسول اللہ کی نوجوانی تک کے حالات اور واقعات کا کچھ تذکرہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس نشست میں یہ سمجھا کہ ولادت با سعادت کے موقع پر کچھ عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے بی بی حلیمہ نے, آپ ان کی کفالت میں رہے ہیں, وہ آپ کی رضائی والدہ ہیں, پھر آپ کی والدہ کا انتقال 6 برس کی عمر میں, والد کا انتقال آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا, 8 برس کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا, پھر ابو طالب کی کفالت میں آپ آ گئے, مگر وہ معاشی اعتبار سے نسبتاً کمزور تھے. چنانچہ رسول اللہ نے بڑی خودداری کا ثبوت پیش کیا اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے بکریاں بھی چرائی, آپ نے ان کے ساتھ تجارتی سفر بھی کیا. اس تجارتی سفر میں آپ کے رسول ہونے کی نشانیوں کا اظہار ہوا بحیرہ راہب کے ذریعے سے, اور آپ کو واپس بھیج دیا گیا. پھر آپ کی نوجوانی کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا, جہاں جفا کشی کی زندگی بھی ہے, جہاں شرم و حیا کا اہتمام بھی دکھائی دیتا ہے, جہاں خدمت خلق کا جذبہ بھی دکھائی دیتا ہے, جہاں بڑوں کے ساتھ خیر کے کاموں میں شرکت بھی دکھائی دیتی ہے. حلف الفضول کا واقعہ بھی دکھائی دیتا ہے، مظلوم کی داد رسی کے عمل میں شدت دکھائی بھی دیتی ہے، اور اس معاشرے کے رجحان کے برعکس توحید پر دکھائی دیتے ہیں، بت پرستی سے آپ کو نفرت ہے، شرکیہ عقائد سے آپ کو نفرت ہے، اور شرکیہ اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت ہے۔ آج اس نشست میں اپنے مطالعے کو یہیں پر ہی روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ان واقعات میں بھی، گو کہ ابھی وہی کا آغاز ہونا ہے، مگر ان واقعات میں بھی جو بڑے پیارے اسباب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ہمارے معاملات کو درست کرنے کی توفیق دے۔ وہ خودداری کا سبق بھی ہے جو آج ہمارے سامنے آیا، وہ دوسروں پر بوجھ نہ بننا ہے وہ بھی سامنے آیا، وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے وہ بھی سامنے بات آ گئی، وہ مظلوموں کی داد رسی ہے یہ بات بھی سامنے آ گئی، جفا کشی کی زندگی ہو، محنت کر کے آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہو، جو اس کو کفی اس کی کفالت کرے، ان کو سپورٹ کرے، یہ بات بھی سامنے آ گئی، شرم و حیا کا حفاظت کا معاملہ ہو، یہ بات بھی سامنے آ گئی، بڑوں کے ساتھ خیر کے کاموں میں شریک ہونا، ہاتھ بٹانا، یہ بات بھی سامنے آ گئی، شرک ہے، باطل عقائد ہیں، باطل نظریات، ان کی نفی، یہ بات بھی شامل سامنے آ گئی، جس کو قرآن کہہ دیتا ہے پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ عذاب آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی ملاقات کو امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا فکر کرتا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی تشریف رکھیے گا، سوالات کا سلسلہ شروع کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ شق صدر کا واقعہ، شق قلب نہیں، شق صدر ہے، شق صدر کے واقعے میں جس قلب کی صفائی کی روایت ہے وہ جسم کا حصہ ہے، لیکن نزول قرآن کا مقام قلب معنوی ہے جس میں خیال پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دل تو وہی دل ہے جو پمپ بھی کرتا ہے، اور معنوی حقیقت وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ انہی روایات میں جو شق صدر کی روایات ہیں اس میں یہ ذکر بھی ہے کہ یہ آپ سے وہ حصہ ہٹا دیا گیا جو شیطان کا حصہ ہے، جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک لگا ہوا ہے۔ کون؟ شیطان۔ پوچھے کہ آپ کے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ بھی، مگر میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ لیکن سچی بات وہی ہے جو میں نے ذکر کرنا چاہی، اپنے دل پہ رسول اللہ کے دل کو قیاس نہیں کر سکتے۔ ایک رسول اللہ کا ظاہری جسم بھی تھا، ظاہری دل بھی ہوگا جیسے آپ کا میرا، مگر ایک وہ دل ہوگا رسول اللہ کا۔ آپ کے اور میرے دل میں نیت پیدا ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا، کیا کارڈیو والے اس کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں؟ یہی معنوی دل ہے نا ہمارا، تو رسول اللہ کے دل میں کیا کچھ ہوگا وہ کون سمجھ سکتا ہے؟ ہم نے اس کی بات کی ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے تیار کیا نزول قرآن کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال دو مرتبہ آیا ہے، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی، رسول اللہ کے والدین کے بارے میں بتا دیں۔ دونوں سوالات سے مجھے لگتا ہے کہ جواب ان کے پاس موجود ہے، مگر میں وہ جواب دوں گا جو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا۔ علمها عند ربی لا یضل ربی ولا ینسا، ان کا اصل علم اللہ کے ہاں ہے، اللہ نہ راہ سے ہٹتا ہے نہ اللہ بھولتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ رسول اللہ کے والدین کے بارے میں آج سے اور مجھ سے سوال نہیں ہوگا، اس کی فکر نہ کریں۔ قبر میں جو سوالات ضرور ہوں گے، حشر کے میدان میں جو سوالات ضرور ہوں گے، ان کی فکر زیادہ کیجیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹرنیٹ پہ ایک بات تھی، دو حوالے مانگے گئے۔ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، جو اس وقت عالم اسلام میں نمبر ون پہ شمار کی جاتی ہے سیرت کی اتھینٹک کتابوں میں سے، الرحیق المختوم، وہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ انگلش میں بھی ہے سیر نیکٹر کے نام سے، اور انٹرنیٹ پہ سوال کیا گیا وہ دونوں حوالے آپ کو وہاں پر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا سوال آج کی نشست سے متعلق نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ آپ نے، یعنی میں نے ایک ٹی وی چینل پر یہ کہا تھا کہ جو کوئی تبلیغ کا کام نہیں کرتا وہ امت ہی نہیں ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ لوگ ٹی وی پہ یہ پروگرام مت دیکھا کریں، کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. آپ لوگ یہاں آ رہے ہیں نا قرآن کلب میں, آپ قرآن اکیڈمی آئیے, تنظیم اسلامی کے اور پروگرامس میں آئیے, محافل میں آئیے, وہاں آپ کو بھرپور انشاءاللہ تعالی لائیو سننے کا موقع ملے گا. ٹی وی پہ ہم بحالات مجبوری جاتے ہیں ان لوگوں کو سنانے کے لیے جو ادھر نہیں آتے, اور جب وہ ادھر آ جائیں گے تو ان کو بھی کہیں گے بھائی آپ بھی ادھر ہو, ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ یہ تو بڑا پازیٹیو سوال ہے. اب لوگ سوال کرنے سے آپ وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی, اب میں اس سے کیا جواب دوں گئی؟ وہ ان صاحب سے بات کیجیے, اللہ ان کو توفیق دے. تو معذرت کے ساتھ یہ تھوڑا ٹی وی کے حوالے سوالات نہ ہی کرے تو انشاءاللہ بڑی مہربانی آپ کی ہوگی. جواب اس کا کیا, سوال قیمتی ہے, کہ میں نے کیا کہ جو بندہ مومن تبلیغ کا کام نہیں کرتا وہ امتی نہیں ہے, یہ سوال لکھا ہوا ہے. میں نے کہا تھا امتی کہلانے کا مستحق نہیں. امت کیوں بنائی گئی, امت کیوں بنائی گئی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا, تم نیکی کا حکم دو گے, بدی سے روکو گے. اب اگر کوئی مسلمان امتی ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کام نہ کرے تو اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ امتی کہلانے کا مستحق نہیں. نبی طائف میں لہو لہان ہو, احد میں لہو لہان ہو, اور مسلمان دین کے لیے وقت نہ نکالے, محنت نہ کرے اور دعویٰ کرے کہ میں امتی ہوں, آپ خود فیصلہ کر لیجئے یہ دعویٰ درست قرار پائے گا یا غلط قرار پائے گا. جناب سوالات اور اس کے جوابات مکمل ہو گئے الحمدللہ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے چند سوالات کیے اور آسان سوالات کیے. ایک دفعہ جو ہمارے بزرگ ساتھیوں نے دلائی کہ ایک کیسا تھے رسول اللہ کے حضرت جناب زبیر, زبیر کے حوالے سے بات آتی ہے, بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری ادا کی ہے. ہمارے معروف سیرت نگاروں نے اس کا ذکر زیادہ نہیں کیا ہے, مگر تاریخ کا حصہ بیان ہوا کہ چند سیرت نگاروں نے کہا کہ زبیر بھی چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور انہوں نے بھی آپ کی کفالت کا کچھ عرصے فریضہ انجام دیا ہے. سوال ہے مردوں کو ثواب کس طرح پہنچتا ہے, میں نے آج اس پر بات نہیں کی, معذرت. حلف الفضول کو دوبارہ بیان کر دیں, یہ ایک معاہدہ تھا جو مظلوموں کی داد رسی کے لیے ہوا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل تھے. سوال ہے وائی ڈڈ بی بی حلیمہ فیٹ آر نبی, اردو میں گفتگو ہو رہی ہے, سوال اردو میں آ جائے تو اچھی بات ہے. بی بی حلیمہ نے کیوں نبی کو دودھ پلایا؟ اس کی وضاحت شروع میں ہو چکی کہ عرب اپنے بچوں کو گاؤں دیہاتوں میں بھیجتے تھے خالص عربی سکھانے کے لیے بھی, اور دیہات کا خالص پرفضا علاقہ یا مقام دینے کے لیے بھی. اوکے, When we have been taught that mother milk is better for a child, یہ اب ہمارے لیے, ہم تو یہی کریں گے, یہی بتائیں گے, کیونکہ قرآن نے اس پہ زور دیا, نبی پاک نے اس کی تعلیم دی ہے, تو ہمیں اب گاؤں دیہاتوں میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو, عرب کا کلچر تھا, ہمارے یہاں خواتین اپنے بچوں کو خود ہی دودھ پلائیں, یہ بچے کا حق بھی ہے. اچھا, باقی بچیاں خالی, یہ سلسلہ مکمل ہو گیا.